گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدین چینل کے ناظرین, ایک مرتبہ ہم پھر دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے اندر حاضر ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت, چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا موضوع تجارت اور اسلام, کہ اسلام تجارت کے اندر کیا کیا خوبصورت باتیں ارشاد فرماتا ہے, کہ ان کے اوپر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر جھگڑا اور فساد بھی نہیں ہوتا. شریعت مطہرہ کے اندر خاص طور پر اگر آپ بات کریں معاملات کی, یعنی خرید و فروخت وغیرہ کی, تو اس کے اندر فقہی کتابوں کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, مفضی الی النزاع, میم فا ضاد یا, مفضی الی النزاع. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جھگڑے کی طرف لے جانے والی تو نہیں. کئی چیزوں کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ اس لیے جائز نہیں کہ یہ چیز جھگڑے کی طرف لے جانے والی. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان آپس میں جھگڑا نہ کریں, اس چیز کو, اس وجہ سے اس چیز کو ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر خرید و فروخت کے اندر اگر قیمت پہلے سے طے نہ ہو, جیسے کہ بعض لوگ دوستی یاری کے اندر, یا ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جناب کچھ بھی دے دیجئے گا, جو آپ کو مناسب لگے آپ دے دیجئے گا, اس طرح کی بات کرتے ہیں, یا جو مارکیٹ ریٹ ہو وہ دے دیجئے گا. اب بعد میں جب کسی کا جو ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دے دیجئے گا, جب وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے تو وہ مرضی اس کی ہمیں پسند نہیں آتی, یا پھر مارکیٹ ریٹ جو وہ لے کر آتا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہوتے, ہمارے ذہن میں کوئی اور مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے. اب دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو جھگڑا ہوتا ہے, یا پھر بامرے مجبوری کسی ایک کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اپنی زبان کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ پہلے آپ جب کوئی چیز خریدیں تو جس طرح چیز کا تعین ضروری ہے کہ وہ کیا چیز خریدی جا رہی ہے, یوں ہی اس کی قیمت کا تعین ہونا بھی ضروری ہے. قیمت کے تعین کے بغیر اگر خریدیں گے تو جو قیمت ہے, سمن ہے, اس میں جہالت ہوگی, اور جہالت چونکہ مفضی الی النزاع ہوتی ہے, جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے, لہٰذا اس کی وجہ سے وہ سودا آپ کا فاسد ہو جائے گا, اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. تو یہ کئی جگہوں کے اوپر ہمارے ہاں جو ہے وہ پایا جاتا ہے, کئی چیزوں کے اندر, خاص طور پہ اگر آپ تجارت میں تو ہے, لیکن اگر آپ آ جائیں سروسز کے اوپر, کہ آپ کام کروانے کے لیے کسی کو بلواتے ہیں, پینٹ کرنا ہے, فلاں چیز ریپیئر کرنی ہے, فلاں چیز بنانی ہے, تو لوگ عموماً یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب جو آپ کو مناسب لگے آپ دے دیجیے گا. اب مناسب لگے اور طے نہیں کیا, تو اب ایسی صورت میں جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو اب نزاع کی صورت بنتی ہے. وہ کہتے ہیں جو دینے والا ہے وہ لازمی سی بات ہے کم قیمت دیتا ہے, اور جو وصول کرنے والا ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو وہ مجھے پیسہ مل جائے, تو اب جھگڑے کا باعث یہ بات بنتی ہے. تو اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ پہلے سے طے کر لیں. رکشہ ٹیکسی کے اندر سفر کریں آپ تو وہاں بھی اسی طرح کی بات سننے کو ملتی ہے, جو مناسب ہو آپ دے دیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بعد میں وہی جو مسئلہ نہیں ہوتا وہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے, اور آپس میں جو ہے وہ تو میں میں, اور اس سے آگے تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. تو لہٰذا اسلامی اصولوں کو ہر زمانے میں, ہر حال کے اندر پورا کرنے میں ہی, ان کو اپنانے میں ہی عافیت ہے, اور اسی سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. مزید ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہمیں ملتی ہے, کہ فرمایا کہ نہا عن بیع و شرط, کہ بیع اور اس کے ساتھ شرط سے منع فرمایا. ایک سمپل جو ہے وہ بیع ہو رہی ہے, لیکن اس میں ایک شرط لگا دی جاتی ہے, ایکسٹرا سے کوئی شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا. ایک تو یہ شرط آپ لگا رہے ہیں کہ جناب والا آپ سے میں یہ چیز خرید رہا ہوں، اس کی قیمت جو ہے وہ آپ نے مجھے جو ہے وہ ادا کرنی ہے، تو اس کی قیمت تو لازمی سی بات ہے ادا کرنی ہی ہے، اس عقد کا تقاضا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگا دیتے ہیں جس کا عقد تقاضا ہی نہیں کرتا، تو وہ اور اس شرط کے اوپر عرف بھی جاری نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر فائدہ ہے یا تو مشتری کا یعنی خریدار کا یا پھر بیچنے والے کا، تو ایسی شرط ناجائز ہوتی ہے، اور اس شرط کی وجہ سے وہ سودا بھی فاسد ہو جاتا ہے. کئی کاروبار کے اندر، کئی بیوعات کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی شرطیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں کہ بھئی میں تمہارے ہاتھ یہ چیز اس شرط پر بیچوں گا کہ تم اپنی چیز میرے کو بیچو. تو اب یہ دو الگ الگ سودے ہو سکتے ہیں، لیکن کنڈیشنل کر دینا کہ نہیں میں اس شرط پر بیچوں گا کہ تم مجھے بیچو، یا یوں ہی کہ میں اس شرط پر بیچوں گا کہ تم مجھے قرضہ دو، تو یہ شرطیں لگانا یہ ناجائز ہیں، اور ان کی وجہ سے عقد فاسد ہو جاتا ہے. ہاں، چیز کا چیز کے بدلے میں جو تبادلے کی ایک صورت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھی مثال کے طور پہ پیسوں کے بدلے میں خریدنے کے بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پین میں اس پیالے کے بدلے میں خریدتا ہوں، اس کے عوض خریدتا ہوں، یہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں پر عوض ہی بن رہی ہے ایک چیز دوسرے کی. لیکن شرط لگانا اس طور پہ کہ عوض تو علیحدہ ہے، پیسے ہی عوض ہیں دونوں چیزوں کا، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ میں تمہیں جب بیچوں گا جب تم مجھے بیچو گے، یہ جب تم مجھے بیچو گے جب میں تمہیں جو ہے وہ بیچوں گا، تو اس طرح کی مختلف شرطیں لگانا یہ جائز نہیں ہے، اسلام ان سے منع کرتا ہے. کئی بے شمار جو ہے وہ شرطیں ہیں، بعض شرائط وہ بھی ہیں کہ جن کے اوپر عرف جو ہے وہ جاری ہوا اور علماء نے ان کی اجازت بھی دی، لیکن کثیر شرائط فی زمانہ ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ان میں شرعی اعتبار سے خرابی ہے اور ان میں عرف بھی نہیں ہے، بلکہ بعض میں تو کسی ایک فرد کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. آئیے ہم آپ کی کال کی طرف چلتے ہیں. جی کال.
میرا نام حافظ علی اکبر ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص نے میرے ساتھ کاروبار میں، چلتے کاروبار میں 6 لاکھ روپے کی شراکت کی ہے، تو اب اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ میں کس حساب سے مینج کروں، اس کی ذرا ڈیٹیل آپ بتا دیجئے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے منتھلی پروفٹ لینا ہے، تو وہ کس حساب سے ان کے ساتھ پرسنٹیج کے بارے میں فیصلہ کیا جائے.
جی مزید کون.
تو میرا یہ دارالافتاء جو اہل سنت آپ کا پروگرام لگا رہے ہیں، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کمپنی کا مال ہے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا مال سیل کرو، تو میں ان کا مال جو ہے نا، مال تو ان کے پاس ہی پڑا ہے، تو ان کا مال لے کے نہیں جاتا، ادھر ہی ان کے پاس ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا مال جو ہے سیل کرو، میں ادھر جا کے سیل کرتا ہوں، تو کمپنی ڈائریکٹ ان کو پہنچا دیتی ہے، تو جو پروفٹ ہے مجھے آ جاتا ہے، اس کے متعلق کیا ہے.
جی ٹھیک ہے مزید کال.
آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہونی چاہیے، جبکہ میرا کام شپنگ کا ہے، شپنگ میں ہمارا جو ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم تو سروس دے رہے ہوتے ہیں، کہ جب سے کوئی چیز آپ نے بھجوانی ہے باہر تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں، باہر سے جو بندے ہوتے ہیں وہ خود ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم تو اپنا ایک چیز خریدی آگے بیچ دی، اس میں اپنا مارجن ایڈ کر دیا، اس میں کیا حکم ہے.
جی پہلا سوال تھا شراکت سے متعلق. عمومی طور پر جو لوگ اس طریقے سے آج کل پیسے دیتے ہیں کسی کے چلتے ہوئے کاروبار کے اندر پارٹنرشپ کے لیے، ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ماہانہ کچھ نہ کچھ پروفٹ جو ہے وہ ملتا رہے، لیکن ہمارا کیپیٹل، ہماری انویسٹمنٹ، ہمارا سرمایہ وہ محفوظ رہے، اس میں لاس برداشت کرنے میں وہ راضی نہیں ہوتے. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو یہ تو سود ہے، کیونکہ جو رقم آپ کے پاس اس بنیاد پہ رکھوائی جا رہی ہے کہ رکھوانے والا اس میں لاس برداشت کرنے پر راضی نہیں ہے، اور امانت بھی وہ چیز نہیں ہے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے، تو پھر وہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع مشروط ہو تو وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، فکس ہو یا ان فکس ہو، دونوں ہی سود ہے اور حرام ہے، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ہاں اگر واقعی پارٹنرشپ ہو، لاس اینڈ پروفٹ دونوں کی بنیاد پر کی جائے، تو ایسی صورت کے اندر باہمی رضامندی سے آپ پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پرسنٹیج کی لمٹ نہیں لگائی جا سکتی. باہمی رضامندی سے دو پارٹنر جو کہ کام کر رہے ہیں وہ پرسنٹیج نفع کی طے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال چونکہ آپ کا تھا کہ چلتے کاروبار میں شرکت کی، تو چلتے کاروبار میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، شرعی اعتبار سے जो शिरकत की जाती है वो एक नए कारोबार में की जाती है और नकूद के जरिए की जाती है, पैसों के जरिए से की जाती है, कि दोनों तरफ से पैसे मिलाए जाते हैं, वो मिक्स पैसों से माल खरीदा जाता है, कारोबार किया जाता है। ऐसी सूरत में जब वो पैसे मिक्स हैं और उनसे आगे आपने माल खरीदा, तो वो जो माल है वो इन पैसों के इवज आया, चूंकि पैसे मुश्तरका थे लिहाजा वो माल भी मुश्तरका हुआ, और उस माल से मिलने वाला प्रॉफिट या खुदा ना खास्ता होने वाला नुकसान उसके दोनों ही जिम्मेदार होंगे। तो चलते कारोबार के अंदर शिरकत की इजाजत नहीं है, नए कारोबार के अंदर ही शिरकत की जा सकती है। दूसरा सवाल हमारे पास था कि कंपनी का माल जो है बेचता हूँ, माल तो मेरे पास नहीं होता, कंपनी के गोदाम में ही पड़ा होता है, मैं जिससे डीलिंग करता हूँ उसको कंपनी ही माल पहुंचाती है, तो ऐसी सूरत में मेरा ऐसा करना कैसा है? क्योंकि हमने गुज़िश्ता सिलसिले के अंदर ये बात की थी कि ऐसा माल बेचना जो आपकी कस्टडी में ना हो, आपके कब्जे में ना हो, वो जायज नहीं है, कि हदीस पाक में मना फरमाया गया, ला तबी माल ऐसा इंडक, जो चीज तुम्हारे पास ना हो वो मत बेचो। तो कई लोगों के जहनों में इस तरह के सवाल जो है वो आए हैं, और हमारे ये आखिरी दो सवाल इसी से मुतालिक हैं। तो देखें, अगर तो आप उनके एजेंट के तौर पर, ब्रोकर के तौर पर जो है वो बेच रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तो बेचना जायज है, क्योंकि आप उनके नुमाइंदे हैं, असल जो फर्द है जिसका माल बेचा जा रहा है उसके कब्जे के अंदर वो माल मौजूद है। हाँ, अब प्रॉफिट तो अब जितने की भी वो चीज बेची जाएगी, वो टोटल अमाउंट उसके मिलने वाला इवज जो है वो असल कंपनी का ही होगा, असल इदारे का ही होगा। आप अपना एजेंट का या ब्रोकर का ब्रोकरी जो है वो आप ले सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं, और कमीशन का उसूल ये है कि कमीशन उर्फ के मुताबिक होता है, उर्फ से ज्यादा नहीं होता। तो मार्केट में उस चीज का जितना प्रॉफिट या कमीशन जो है वो चल रहा है उतना ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता। तो इस बात का जो है वो आप ख्याल रखें। और अगर ये है कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जनाब 10 रुपए की चीज जो है वो आपने हम आपको बेचना, आगे आपकी मर्जी, आप इसे 15 पे बेचें, 20 पे बेचें, और अब आप अपना ऑन करके उसे बेचते हैं कि भाई मैं बेच रहा हूँ, मैं जो है वो बाय हूँ, मैं बेचने वाला हूँ, मैं अपना माल जो है वो बेच रहा हूँ, इसमें जो भी प्रॉफिट है वो मेरा है, तो ऐसी सूरत के अंदर चूंकि आपके कब्जे में वो माल नहीं है तो आपको बेचने की इजाजत नहीं होगी, फकत ब्रोकर के तौर पर बेचने की इजाजत होगी, लेकिन उस सूरत में टोटल उस चीज की कीमत असल अफराद की होगी, मुअक्किल की होगी, कंपनी की होगी, और वो आपको आपसे तयशुदा कमीशन जो कि मार्केट के मुताबिक होगा फकत वही दे सकते हैं। तीसरा सवाल कि शिपिंग जो है वो हम करते हैं। देखिए, अगर तो आप शिपिंग की सर्विस फराहम कर रहे हैं तो ऐसी सूरत के अंदर सर्विस के हवाले से ये उसूल नहीं है। हमने बात की थी खरीदो फरोख से मुतालिक, ट्रेडिंग बिजनेस से मुतालिक बात की थी कि खरीदो फरोख्त जो है इसके अंदर जब आप बेच रहे हैं तो आपके कब्जे में वो चीज होना जरूरी है। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे खरीदो फरोख्त के तौर पर, बल्कि आप सर्विस फराम कर रहे हैं कि किसी का माल किसी दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर वो चीज आपके कब्जे में होना जरूरी नहीं है। आप तो फकत जो है वो चीज पहुंचा रहे हैं, उसके अपने चार्जेस वसूल कर रहे हैं, उसमें आपको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप भी यही कर रहे हैं कि जनाब अपना माल ही जो है वो बेच रहे हैं, या जो हमारा दूसरा सवाल था जो इससे पहले हमने इसको डिस्कस किया कि आप मुख्तलिफ कंपनीज की चीजों को अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ऑनलाइन जो है वो बिजनेस के ऊपर जो है वो शो करते हैं, और ऑर्डर वसूल करके आप डायरेक्ट जो है वो असल कंपनी को ऑर्डर करते हैं कि भाई फुला एड्रेस के ऊपर ये चीज पहुंचा दी जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर ये चूंकि आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए उस वक्त तक जायज नहीं होगा जब तक कि वो चीज आपके कब्जे में ना हो, आपकी कस्टडी में ना हो। जी, मजीद कॉल।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, मेरा ना अंकल है, वो जाना चाहते हैं उम्रे के लिए, और उनका मसला ये है कि वो पेशाब उनका नहीं रुकता, आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली पेशाब आ जाता है, और पैंपर उनको लगाना पड़ता है, नमाज के लिए भी ये मसला रहता है, और वहाँ उम्रा करना है, तवाफ़े काबा करना है, इसके बारे में रहनुमाई फरमाए कि क्या किया जाए।
जी मजीद कौन।
मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान अत्तारी है। मैंने ये पूछना था कि हमारे मोहल्ले में एक बच्ची को इसी तरह किसी के घर पे छोड़ गया, तो अभी उसका ये पता नहीं कंफर्म कि आया ये किसने छोड़ी है, इसकी कंफर्म मालूमात नहीं मिल रही, तो क्या हम इसको अपने गोद ले सकते हैं, इसके बारे में शरीर रहनुमाई का फरमान।
جی مزید کون؟
میں خالد بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ تھا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ سے قرآن پاک اگر گر جاتا ہے ذاتی طور پہ یا کوئی رکھتے ہوئے, تو وہ پھر اس قرآن پاک کا وزن کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آٹے کا وزن کر کے لوگ دیتے ہیں. پوچھنا میرا یہ تھا کہ کیا شریعت میں اس بات کی کوئی اصل ہے, ایسا کرنا چاہیے یا پھر کوئی اور طریقہ ہے, کیا کفارہ اس کا ادا کرنا چاہیے, اگر کرنا چاہیے تو کس طرح؟
جی پہلا سوال ہمارا کہ معذور کا عمرہ ادا کرنا, معذور سے مراد معذور شرعی, کہ جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کا وضو بار بار ٹوٹتا رہتا ہے, اور جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ ان شخص کو پیشاب نکلنے کی جو ہے وہ بیماری ہے. دیکھیں اب اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں ناپاکی لے جانے کی اجازت نہیں ہے, اور مسجد کو بدبو سے بچانا بھی واجب ہے. تو مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے, اور نجاست لے جانا مسجد کے اندر جائز نہیں ہے. اب ایک تو مسجد عام مساجد ہیں, اور ایک کعبۃ اللہ شریف کی مسجد مسجد الحرام شریف کے, وہاں ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے جو ہے وہ برابر ہے, تو وہاں اور زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. اب اگر ان کا ٹائم پیریڈ معلوم ہے کہ جناب آدھا گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے, اس سے پہلے عموماً نہیں ہوتی, یا اگر ہو تو کنٹرول کر کے یہ باہر آ سکتے ہیں, تو ایسی صورت کے اندر عمرے پر چلے جائیں, احتیاطاً پیمپر لگائیں, لیکن پیمپر لگے ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ پیمپر میں ہی جو ہے وہ نجاست کا اخراج ہو اور اسی حالت کے اندر مسجد کے اندر گھومتے رہیں, اس کی اجازت نہیں ہوگی. احتیاطاً پیمپر لگائیں اور فارغ ہوں واش روم وغیرہ کی حاجت سے اور عمرہ کرنا شروع کریں طواف. اب اگر ایک دو چکر کے بعد بھی انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ حاجت محسوس ہوتی ہے, یا ٹائم کے اعتبار سے انہیں لگتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر مجھے جانا پڑتا ہے, تو پھر بہرحال انہیں باہر آنا ہوگا, ان کے ساتھ جو بھی ہیں وہ انہیں لے کر باہر واش رومز کی طرف آئیں, اور وہاں پر وہ قضائے حاجت سے جو ہے وہ فارغ ہوں, اور پھر دوبارہ وضو کر کے جہاں سے اپنا طواف چھوڑا تھا وہیں سے اس طواف کو مکمل کریں. تو یوں ان احتیاطوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں. دوسرا سوال تھا کہ بچی کو کوئی گھر محلے میں چھوڑ کر چلا گیا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اولاً تو اس کا اعلان کروایا جائے تاکہ بچی اپنے گھر والوں تک پہنچ جائے, مختلف ذرائع جو ہے وہ اس کے اختیار کیے جائے, باقی جب تک کوئی نہیں ملتا تو اس کو لے لینا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل اسے لیا جائے گا اور اس کا خیال رکھا جائے گا. ہاں اگر کل کو اس کے والدین مل جاتے ہیں اور وہ گود دینے پر راضی نہیں ہوتے تو پھر بہرحال انہیں کو واپس کرنی ہوگی. تیسرا سوال, قرآن کریم چھوٹ جانا, کسی مسلمان سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جان بوجھ کر قرآن کریم کو گرائے معاذ اللہ. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ توہین کتاب الہی کی وجہ سے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. غلطی کی وجہ سے بسا اوقات گر جاتا ہے, تو اس پر کوئی کفارہ مالی کفارہ لازم نہیں ہے. لازل کی بارگاہ میں احتیاطاً جو ہے وہ توبہ کر لیں اور قرآن کریم کو چوم کر جو ہے وہ دوبارہ بلند جگہ پر رکھ دیں, اور رکھنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ یوں ہاتھ وغیرہ لگنے سے گرنے کا اندیشہ نہ ہو. باقی یہ جو لوگوں میں رائج ہے کہ جناب اس کے وزن کے مطابق اس کا آٹا یا گندم وغیرہ خیرات کی جاتی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس پر کوئی کفارہ اس اعتبار سے لازم نہیں ہوتا. کچھ میسیجز بھی ہم آپ کے جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ بازو والی آستینیں جو ہے وہ جالی والی اسلامی بہنیں پہن سکتی ہیں یا نہیں, اور اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ نیٹ کی آستینیں پہننا, محارم کے سامنے پہنتی ہیں, شوہر کے سامنے پہنتی ہیں, تو پہننا جائز ہے. البتہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو چونکہ اس میں رنگت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے جسم کی, تو وہ ستر عورت کفایت نہیں کرے گا, ستر عورت میں کفایت نہیں کرے گی وہ. ہاں اب اگر اوپر سے کوئی چادر وغیرہ ایسی اوڑھ لی کہ جس سے بازو کی رنگت وغیرہ چھپ گئی تو پھر نماز ہو جائے گی, اور اگر رنگت نظر آ رہی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. اور اس طرح کی آستین والا لباس کے جس کے اندر رنگت نظر آ رہی ہے غیر محارم کے سامنے پہننا بھی جائز نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے. قضا نماز پڑھنا جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح قضا نماز پڑھی جاتی ہے. قضا فقط فرضوں کی ہوتی ہے یا پھر وتر کی ہوتی ہے عشاء میں, سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. آپ نیت کیجئے کہ میں آج کی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور آپ وہ دو رکعت نماز فجر جو ہے وہ ادا کر لیجئے. تو جس وقت کی نماز ادا کرنی ہے، جس دن کی ادا کرنی ہے، اس کو آپ مینشن کر لیجئے. ہاں، جن پر قضا نمازیں بہت ساری ہو گئیں، جنہیں قضاء عمری کہا جاتا ہے، یاد نہیں کہ کب کب کی نمازیں ہیں، دن متعین کرنا بھی مشکل ہے، تو وہ یوں نیت کر سکتے ہیں کہ میرے ذمے جو نماز پہلی قضا ہے، قضا نماز جو میرے ذمے میں ہے، اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں. ہر دفعہ یہی نیت کریں، جب جو ادا کر لیں گے تو وہ ذمے سے ساکت ہو جائے گی اور سیکنڈ والی فرسٹ نمبر پر آ جائے گی. یوں ہی کرتے رہیں گے تو ہر نیچے والی اٹھ کر پہلے نمبر پر آتی رہے گی، تو یہ نیت ہر دفعہ کے لیے کافی ہوگی. ہاں، قضاء عمری کے اندر علماء نے تخفیفات بھی بیان کی ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کر سکیں، اور وہ تخفیفات یہ ہیں کہ آپ فرضوں کی چار رکعت میں، ابتدائی رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھیں گے، لیکن آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ آپ تین بار سبحان اللہ کہہ کر بھی رکوع سجدہ کر سکتے ہیں. یوں ہی رکوع کے اندر تین مرتبہ، سجدے میں بھی، رکوع سجدے دونوں میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے ایک مرتبہ کہنے پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں. یوں ہی اگر آپ بات کریں التحیات کی، تو التحیات میں التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پورا پڑھنے کے بجائے فقط اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر اکتفا کر کے بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے. یوں کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ سحری کا آخری وقت 5:48 ہے اور اذان 5:45 پر ہو گئی، تو اس میں کیا کیا جائے؟ اذان فجر وقت سے پہلے ہو گئی تو وہ اذان شمار نہیں ہوگی، وقت میں ہی اذان کا ہونا ضروری ہے. لہذا اب اگر سوال اس اعتبار سے ہے کہ اذان دوبارہ دی جائے یا نہ دی جائے، تو بالکل اذان دوبارہ وقت میں ہی دی جائے گی. اور اگر سوال ان کا اس اعتبار سے ہے کہ وقت تو بعد میں ہے لیکن اذان پہلے ہو گئی ہے، تو کیا ہم کھانا پینا چھوڑ دیں؟ تو کھانا پینا چھوڑنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو کنفرم ہے کہ واقعی گھڑی بھی درست ہے اور وقت بھی جو ہے وہ آج کا ہی یہ آ رہا ہے 48، تو ایسی صورت کے اندر آپ 45 کے بعد بھی اگر کھائیں گے تو اس سے آپ کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا. ہاں، احتیاطاً جو ہے وہ ایک دو منٹ ویسے ہی پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. جی، مزید کالز ہم شامل کر.
منظور سنتار اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز کے اندر التحیات کے بعد درود پاک پڑھنا کیا یہ سنت ہے، سنت موقتا ہے؟ اگر کوئی یہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز پہ کیا فرق پڑے گا؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا.
جی ہاں، نماز میں التحیات کے بعد قعدۂ اخیرہ کے اندر درود پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، تو درود کو ہرگز ترک نہیں کیا جائے گا. درود پاک مکمل پڑھیں، البتہ قضاء عمری والوں کے لیے تخفیف دی گئی کہ وہ مختصر پر اکتفا کریں، لیکن درود جو ہے وہ لازمی پڑھیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنانے والا گناہگار ہوتا ہے. اور پھر سنت کے بغیر نماز پڑھیں گے تو لازمی سی بات ہے نماز کے اندر کمی تو باقی رہے گی، اگرچہ اس نماز کا دوبارہ دہرانا واجب نہیں ہوگا کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال نقصان تو ہوگا. تو سنت، مستحبات اور آداب کی تمام کی رعایت کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. جی، مزید کال.
محمد ابو ربی اٹلی کے شہر میلان سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ فلموں ڈراموں کی شوٹنگ میں مدد کرنا یا بعد میں اس کی ایڈیٹنگ یا مکسنگ وغیرہ، ایسی جاب کرنا کیا تھا؟ رہنمائی فرما دیجئے.
واضح سی بات ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ فلمیں ڈرامے جو ہے وہ ناجائز اور حرام کاموں پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی بھی ایسی مدد کرنا جو کہ گناہ کے اندر مدد کرنا شمار ہو، یا بعد میں اس کی ایڈیٹنگ کرنا، مکسنگ وغیرہ کرنا، تو وہ بھی ناجائز ہے. اور یہ نہ صرف ناجائز و گناہ ہے بلکہ یہ ایسے کام ہیں کہ یہ گناہ جاریہ کا جو ہے وہ سبب بن جاتے ہیں کئی صورتوں کے اندر. تو لازم ہے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں، اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیں اور آئندہ ہرگز ہرگز نہ کرے. جی، ویڈیو کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ جواب اچھا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
کریڈٹ کارڈ بنوانے کی ہی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس وقت تک پیسے نہیں دیے تو ایسی صورت کے اندر آپ پر انٹرسٹ چارج کیا جائے گا، آپ کو سود دینا پڑے گا. تو اب اگرچہ ذہن میں یہ ہو کہ جناب ہم تو وقت کے اوپر جو ہے وہ قیمت ادا کر دیں گے، لیکن چونکہ آپ ایگری کر رہے ہیں، ایگریمنٹ از دا بیسک تھنگ، کہ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ جناب والا اگر میں نے ادا نہیں کیا تو میں سود ادا کروں گا، یہ ایگریمنٹ کرنا ہی جائز نہیں ہے، لہذا کریڈٹ کارڈ بنوانے کی ہی شرعاً اجازت نہیں ہے. جی مزید آڈیو کال.
میں ہند کے شہر ناسک سے عبد القادر عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی انسان پر اگر غسل فرض ہو اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھ پاؤں وغیرہ دھو لے اور پھر وہ ہاتھ پاؤں سوکھ جائے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی پانی میں وہ ہاتھ ڈالے تو پانی کیا وضو اور غسل کے لائق رہتا ہے؟ مہربانی کر کے ارشاد فرمائیے.
جی مزید کون.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے سردیوں میں جرسی، جیکٹ وغیرہ، اپر وغیرہ پہنے جاتے ہیں، ان پر جاندار چیزوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کا پہننا یا یہ پہن کر نماز پڑھنا کیا یہ درست ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟
جی مزید کون.
پوچھنا تھا جو جمعے والے دن جمعے کے فرض سے پہلے اور بعد والے سنتوں کی نیتیں کس طرح کرنی ہے؟
جی ہاتھ پاؤں وغیرہ جو ہے وہ دھو لیے اور وہ خشک ہو گئے، اب اس کے بعد انہیں کسی پانی میں ڈالا تو وہ پانی مستعمل ہوگا یا نہیں؟ اگر دھونے کے بعد آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو اور ہاتھ پر کوئی نجاست بھی نہیں لگی، تو اب اگر اسے پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، جبکہ قربت کی نیت سے نہ ڈالیں. ہاتھ دھلا ہوا تھا اور اس کے بعد دوبارہ قربت کی نیت سے جو ہے وہ پانی میں ہاتھ ڈالا، مثال کے طور پہ کھانے کا وضو کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈالا، تو ایسی صورت میں مستعمل ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، نارمل ہے، تو فقط خشک ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جتنا حصہ دھل گیا ہاتھ کا اس پر جو حدث تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب جب ختم ہو گیا تو اب اس کو ڈالنے کی وجہ سے پانی مستعمل نہیں ہوگا. دوسرا سوال، یہ واقعی ایک بڑی جو ہے وہ المناک کیفیت ہے کہ سردیوں کے لباس میں بالخصوص دیکھا جاتا ہے کہ جاندار کی تصاویر والے جو ہے وہ لباس بہت زیادہ عام ہوتے ہیں، یوز میں خریدتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں، نیو میں خریدتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں، تو جاندار کی تصویر والا لباس پہننا بھی ناجائز اور اس کا بیچنا خریدنا بھی ناجائز ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو اور پھر نماز اگر اس لباس کو پہن کر پڑی تو نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، تو ایسا لباس ہرگز ہرگز نہ پہنا جائے اور خریداری کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. تیسرا سوال ہمارا کہ جمعے کی سنتوں میں کیا نیت کی جائے. کئی لوگوں کو ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ جناب بیچ میں جو دو فرض ہیں امام کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ تو جمعہ ہیں، باقی ساری نماز کی رکعتیں جو ہے وہ شاید ظہر ہے اور وہ ظہر کی نیت کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، سنت قبلیہ ہوں یا سنت بعدیہ یا نوافل ہوں، جمعے کی تمام سنن و نوافل کے اندر جمعے کی ہی نیت کی جائے گی. یہ 14 رکعتیں جمعے کی ہیں، ظہر کی نہیں ہیں، کیونکہ ظہر کی جگہ پر ہی جمعے کے دن جمعہ جو ہے وہ اصل ہوتا ہے، تو جمعہ جن کے اوپر فرض ہے وہ تمام سنن و نوافل کے اندر جمعے کی ہی نیت کریں گے. جی مزید کال.
میرے دوست نے نا پیسے دیے ایک آدمی کو، تو وہ میں پوچھنا چاہتا تھا، وہ مہینے بعد جو ہے نا پروفٹ دے دیتا 15-20 ہزار، تو وہ میں پوچھنا چاہتا تھا یہ سود ہے کہ کاروبار؟
جی مزید کون.
حضور میں نے نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ میرا کزن ہے، محمد عدنان میرا نام ہے، اور میرا کزن ہے وہ بیپاری ہے، کہ یہ جو مال وغیرہ خریدتے ہیں نا چھوٹا مویشی، مال مویشی وغیرہ، تو یہ وہ خریدتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے کہ میں نے ان کو پیسے دیے.
جی مزید کون.
بھائی رو پوچھنا ہے نماز زہر کا نماز جب ہوتا ہے زہر کی اذان کتنا ٹائم تک دینا چاہیے؟ ایک ٹائم سے پہلے دے دیتا ہے، ڈیڑھ بجے ٹائم ہوتا ہے وہ 1 بجے اذان دے دیتا ہے.
جی پہلا سوال کہ پروفٹ جو ہے وہ لینا ہے، تو یہ کسی کو پیسے دے کر اس پر پروفٹ لینا یہ کاروبار ہے یا سود ہے؟ اگر تو انویسٹمنٹ باقاعدہ ہی ہوئی ہے اور پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پر ہوئی ہے، شرعی اصولوں کے مطابق ہوئی ہے، تو وہ شرکت ہی ہے، پارٹنرشپ ہی ہے، بزنس ہی ہے، وہ جائز ہے. لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پروفٹ کی بنیاد پر ہی دیتے ہیں، لاس کی بنیاد پر نہیں دیتے، تو یہ ناجائز ہے ایسی صورت میں، کیونکہ وہ حیثیت جو اس رقم کی ہوتی ہے جو آپ نے دی ہے وہ قرض کی ہوتی ہے، اور قرض پر جو مشروط نفع ہو وہ سود ہوتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. دوسرا سوال، ان کا مال مویشی خریدے اور اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو دیکھیں انویسٹمنٹ کے اصول ہیں باقاعدہ شریعت مطہرہ کے اندر، تو تو ان اصولوں کے مطابق اگر انویسٹمنٹ کی ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے اور اس کا پروفٹ بھی جو ہے وہ لینا جائز ہے, لیکن اب انہوں نے کس طرح کی ہے تو اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت تشریف لے آئیے یا آپ دارالافتاء اہل سنت کے نمبرز پر کال کر لیجئے تو آپ کی مکمل صورتحال جاننے کے بعد آپ کو جواب دیا جا سکے گا. تیسرا سوال ہمارا ہے اذان ظہر کہ کب دی جائے, وقت شروع ہونے کے بعد دی جا سکتی ہے. عموماً ہمارے ہاں وقت شروع ہونے کے بعد بھی اذانوں کا تعلق جماعت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جماعت سے 20 منٹ پہلے جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وقت سے پہلے نہیں دی جائے گی, کہ وقت سے پہلے دی جائے گی تو وہ شمار نہیں ہوگی, وقت شروع ہونے کے بعد ہی اذان دینا ضروری ہے. جی مزید کال.
جی میرا آپ لوگوں سے یہ سوال تھا کہ یہ گھر میں جو پرندہ طوطا رکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز.
جی
صاحب مجھے آپ سے یہ عرض ہے, اگر میں بچہ میں گود لے رہا ہوں اپنا نام دوں یا اس کی والد کا نام دوں, مجھے میرے اصلاح فرمائیں.
جی مزید کون.
میرا نام ساجد حسین ہے سر. میرا ایک مسئلہ ہے, میرے ماں ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے رشتے دار ہیں تھوڑا سا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, تو وہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ نہ بولا, تو میں کہتا ہوں امی جان بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ایسا, وہ کہتی ہے آپ میں غیرت نہیں ہے ایسے, تو ہم اس کو الٹے جواب بھی کیسا نہ کہو یہ ہے وہ ہے, اس میں کوئی نافرمانی والی بات تو نہیں ہے, ہم اس کی بات نہیں مانتے, یہ ہمیں ہماری ذرا تسلی کرا دیں.
جی پہلا سوال تھا کہ گھروں میں پرندہ وغیرہ رکھنا کیسا ہے, جائز ہے جبکہ اس کے دانے پانی کا اچھی طریقے سے خیال رکھا جائے, اس کو تکلیف سے بچایا جائے. حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ اتنا خیال رکھا جائے کہ 100 بار دن میں پانی دانا پوچھا جائے. تو اب اگر ان کا خیال رکھتے ہوئے اس کو رکھتے ہیں کسی بھی پرندے کو کسی بھی جانور کو تو رکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ بچہ گود لیں تو اسے اپنا نام دے سکتے ہیں یا نہیں. اپنا نام ہرگز نہیں دے سکتے, بچے کو اس کے اصل والد کا ہی نام دیا جائے گا. سرپرست میں تو آپ کا نام آ سکتا ہے لیکن ولدیت کے اندر وہاں پر بچے کے حقیقی باپ کا ہی نام لکھنا ضروری ہے. حدیث پاک کے اندر ہے من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ جس نے اپنا نسب جو ہے وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا, اس کا دعویٰ کیا, تو فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے, ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو بہت سارے لوگ جب بچہ گود لیتے ہیں تو یہ غلطی کر جاتے ہیں, تو اس غلطی سے بچنا ضروری ہے, اور اگر پہلے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے تو اسے تبدیل کروانا ضروری ہے. لوگ سوال کب کرتے ہیں, جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جناب نکاح پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, لے پالک باپ کے نام سے اصلی باپ کا جو ہے وہ نام لایا جائے. حالانکہ وہاں تو پھر بھی بعض صورتوں کے اندر نکاح ہو جاتا ہے, لیکن اصل یہ جو گناہ آپ پر ہو رہا ہے اور اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کی لعنت, ملائکہ کی لعنت, تمام جہان والوں کی لعنت, اس سے بڑھ کر اور جو ہے وہ کیا وعید ہو سکتی ہے, تو ان سے بچنا ضروری ہے. تو اس طرح اگر کسی سے ہوا ہے تو اس چیز کو ختم کریں. تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ قطع تعلقی کا والدین کہتے ہیں, تو اب ایسی صورت میں ہم والدین سے اگر کوئی بات کریں تو یہ نافرمانی شمار ہوگی یا نہیں. تو دیکھیں قطع تعلقی کرنا حرام ہے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور کتنی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کہ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اور تم اس کے ساتھ بھلائی کرو تو یہ تو مکافات ہے, یہ تو عدل بدل ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا تم نے اس کا بدلہ دے دیا. اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. تو والدین کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ خود کریں نہ ہی اپنی اولاد کو قطع تعلقی پر مجبور کریں. ہاں اولاد کو چاہیے کہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کو شریعت مطہرہ کے احکامات سنائیں, صلہ رحمی کرنے کی فضیلتیں سنائیں اور قطع رحمی کرنے کی وعیدات کو جو ہے وہ بیان کر کے ان کا مدنی ذہن بنائیں کہ آپ جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑیں, خود بھی جوڑیں اور اپنی اولاد کو بھی ان تعلقات کو قائم رکھنے کی اجازت دیں. کچھ میسیجز جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم قضا نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, صرف 3 مکروہ اوقات ہیں ان میں قضا نماز منع ہے. نمبر 1 طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک کا وقت, اس میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسرا زہوۂ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور یہ 12 بجے کا ہی وقت ہو یہ ضروری نہیں ہے, یہ وقت بھی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ اس کی انتہا تو لکھی ہوتی ہے نماز کے نقشہ اوقات کے اندر، اختتام اس کا ظہر کا وقت شروع ہونے پر ہوتا ہے۔ تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا زہوہ کبرہ مثال کے طور پہ 11:40 پہ۔ اب ختم یہ کب ہو رہا ہے تو آپ ظہر کا وقت دیکھیے، اگر ظہر کا وقت لکھا ہوا ہے کہ 12:40 کے اوپر شروع ہو رہا ہے تو مطلب 11:40 سے 12:40 جو ہے یہ زہوہ کبرہ کا وقت ہے، تو اس مکروہ وقت کے اندر بھی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا وقت غروب آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ 3 اوقات ہیں جن میں قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، بقیہ نمازوں کی بھی اجازت نہیں ہے اور قضا کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں فرض نماز عصر کی اگر اس دن رہ گئی ہے تو وہ اگر آخری مکروہ وقت شروع ہو گیا تو وہ اس کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ اتنی تاخیر کرنا بلا وجہ شرعی گناہ ہے لیکن وہ پڑھ سکتے ہیں، باقی ان 3 مکروہ اوقات کے اندر کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ اوقات کار کہ جن میں نوافل پڑھنا منع ہے، جیسے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد نوافل پڑھنا جو ہے منع ہے، صرف سنت فجر کی اجازت ہے، تو ان اوقات میں آپ قضا نماز اگر پڑھیں تو لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، مسجد میں نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ آپ کیوں نفل پڑھ رہے ہیں۔ اب ایسی صورت کے اندر آپ کو اظہار کرنا پڑے گا کہ نہیں بھائی میں نفل نہیں پڑھ رہا، میں تو قضا نماز پڑھ رہا ہوں، تو قضا ایک تو گناہ ہو گیا آپ سے، تو اس کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان اوقات میں جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے تو اس میں آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے، تو گھر کے اندر جو ہے وہ ادا کیجئے، لوگوں کے سامنے ادا کرنے سے اجتناب کیجئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ عورت کی آواز اگر غیر محرم تک نہیں پہنچتی تو ایسی صورت کے اندر وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ سکتی ہے۔ ہاں غیر محرم مرد تک آواز پہنچنا اور وہ بھی ترنم والی آواز، وہ عورت کی جو ہے وہ منع ہے، تو عورت اس بات کا خیال رکھے۔ اب گھر میں پڑھ رہی ہے اور گھر میں جو ہے وہ محارم ہی ہیں یا شوہر ہیں بچے ہیں، تو ان کی موجودگی میں اگر آواز بلند پڑتی ہے اور باہر بھی آواز نہیں جاتی غیر محارم تک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی کچھ کالز دیجیے۔
صاحب میرا ایک ہی سوال ہے کہ میں جو بینک میں جاب کرتا ہوں، کیونکہ میری مجبوری یہ ہے کہ میری امی اور ابو ہے اور میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو میں اس بینک میں جاب کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ بینک میں تو ویسے ہی بیاج ہے لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔
بینک میں جاب، دیکھیں بینک ایک سودی ادارہ ہوتا ہے، اس کے اندر سود کا کام ہوتا ہے، لیکن بعض کام اس کے اندر جائز بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر بینک میں ایسی نوکری کر رہے ہیں جس میں آپ کو ناجائز کام ہی کرنے پڑتے ہیں تو ایسی جاب کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ایسی جاب ہے جس کا تعلق ناجائز امور کے ساتھ نہیں ہے، جیسے گارڈ سیکیورٹی گارڈ ہے یا الیکٹریشین ہے، تو اس کی نوکری جائز ہے۔ اب اگر ناجائز جاب کر رہے ہیں اور اس میں یہ عذر کہ جناب مجبوری ہے، تو یہ مجبوری نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو وہ ہمیں رزق دے اور فرما برداری کریں تو رزق نہ دیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بھی اگر آپ کسی کی فرما برداری کرتے ہیں تو نوازش کی بارش ہوتی ہے، نہ یہ کہ وہ فرما برداری کرنے کے اوپر الٹا جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ اگر اس ناجائز کام کو چھوڑ دیں گے تو کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، ایسا نہیں ہے۔ توکل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، تو ناجائز جو کام ہے اس کو فوری طور پر چھوڑنا بہرحال ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے، اگر آپ کی جاب کا تعلق ناجائز کاموں کے ساتھ ہے تو آپ اسے فوراً چھوڑ دیجئے، اور ناجائز کے ساتھ ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنا عموماً عوام کے لیے تو مشکل ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کیجیے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی رہنمائی کی جا سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔